رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، سورہ مبارک ہجر کی اس آیت کے ذیل میں تین شبوں پر مشتمل مجالس کا یہ سلسلہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے. ارشاد پروردگار کے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، کہ یقیناً ہم نے آپ کو دیا، سبع مثانی دیا اور قرآن عظیم دیا، جس پر پہلی تقریر میں ہم نے گفتگو کی. کل کی نشست سورہ کوثر سے متعلق تھی، کہ جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایتا اعتا سے تبدیل ہو گیا، کہ جہاں پروردگار عالم نے آتینا نہیں کہا اعتینا کہا، دیا اور جو دیا اسے پروردگار نے اپنی عطا سے تعبیر کیا، اور یہ جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا
صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی وہ انفرادیت ہے کہ جو الگ ہی انداز سے نمایاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کہ جہاں پروردگار عالم اپنے حبیب کو اس انداز سے مخاطب کرے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. فصل لربک وانحر، تو ہمارا آپ سے مطالبہ یہ ہے، ہماری آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی نماز قائم کریں گے اور آپ قربانیاں دیں گے، اور ان نشانی آکا ہوا لبتر، کہ یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ بے عقل ہے، وہ بے اثر ہے، اس کا نشان نہیں ملے گا اور آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی. اگر آپ برادران عزیز انصافاً نظر ڈالیں تو درمیان کی آیت میں پروردگار کی طرف سے مطالبہ ہے، اور پہلی آیت تولا ہے اور آخری آیت تبرا ہے. پہلی آیت میں پروردگار عالم نے فضیلت بیان کی، آخری آیت میں اعلان براءت کیا ہے کہ وہ جو نسل دشمن کی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو باقی رکھا جا سکے، مگر جو آپ کی نسل ہے وہ اس قابل ہے، تو ہم نے اس کے لیے ایک اہتمام کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اب آپ ذرا دیکھیے اور اس بات پر غور فرمائیے کہ پروردگار عالم کتنا اس بات کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ یہ سلسلہ مسلسل رہے، سلسلہ مربوط رہے. پروردگار عالم کی یہ چاہت ہے، پروردگار عالم کا یہ منصوبہ ہے کہ اس پورے سلسلے کے اندر کہیں پر بھی انقطاع نہ ہو، کہیں پر بھی یہ چیز غیر مربوط نہ ہو. یعنی یہ میں اس لیے خاص طور پر اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سورہ بقرہ اس کی ابتدائی آیتوں کو دیکھیں تو وہاں پروردگار عالم نے جو متقین کی صفات بیان کی ہے، تو پروردگار عالم نے اس صفات کے بیان کرنے میں حال کے رشتے کو ماضی کے ساتھ جوڑ دیا. جب یہ ارشاد فرمایا کہ صاحبان تقوا وہ ہوتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے حبیب صاحبان تقوا وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو آپ پر نازل ہوا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل. یعنی آپ اگر اس ارتباط کو اور اس تسلسل کو ملاحظہ کریں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام آ کر گزر چکے تب ان کی شریعت سے میرا کیا ربط ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آ کر چلے گئے تو ان کی لائی ہوئی شریعت سے میرا کیا تعلق ہے، اگر میں ایمان لا چکا ہوں مصطفیٰ کی ذات پر تو ان کی شریعت پر عمل کروں، ما سبق کے انبیاء سے اگر میرا کوئی تعلق نہ ہو تو اس میں مسئلہ کیا ہے. مگر آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم اپنے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، مگر یہ کتاب ہدایت کرے گی ان متقین کی کہ جن کی یہ صفات ہوں، تو اس کتاب سے ہدایت لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ پر بھی ایمان لاؤ اور ما سبق کے انبیاء پر بھی ایمان لاؤ. یعنی اس قرآن سے ہدایت کا استفادہ اس بات پر موقوف ہے کہ نہ فقط موجودہ رسول پر ایمان لایا جائے بلکہ ما سبق کے انبیاء پر بھی ایمان لایا جائے. کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ ما سبق کے تمام انبیاء وہ ہیں کہ جو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں موتیوں کی طرح، کہ جن میں سے کسی ایک کا انکار گویا خدا کی توحید کا انکار ہے، مصطفیٰ کی رسالت کا انکار. اس لیے کہ جو اپنے زمانے میں جو پیغام لے کر آیا وہ خدا ہی کی طرف سے تھا، اور اسی پیغام کے اندر ایک پیغام یہ بھی تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی خود قرآن مجید کے اندر آ گیا کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں اس رسول کے بارے میں کہ جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ اگر ما سبق کے کسی نبی کا انکار کر دیا جائے تو یہ صرف اس نبی کا انکار نہیں ہوگا، ان خبروں کا انکار ہوگا جو نبی دے رہا تھا، اور جو نبی خبریں دے رہا تھا ان خبروں کے اندر خود اس آخری رسول کی رسالت کی خبر بھی شامل تھی. لہذا کسی نبی کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں. آدم جو اپنے زمانے میں لے کر آئے وہ خدا کی طرف سے لے کر آئے، نوح اپنے زمانے میں جو لے کر آئے وہ خدا کی طرف سے لے کر آئے، ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، یہ جو اپنے زمانے میں لے کر آئے وہ سب کا سب خدا کی طرف سے. یہی وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ کہ ملائکہ کو بھی تعجب ہوا کہ کیسے ممکن ہے کہ اے پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنا دے کہ جو زمین میں خون ریزی کرنے والا. اس لیے کہ اسی نسل کے اندر کچھ ایسے نااہل افراد بھی آنے والے تھے کہ جن کے لیے کسی قسم کا عہدہ الہی سزاوار نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے گا، میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کے اوپر فلی کنسنٹریٹ کریں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر افراد انسانی کے کچھ ایسی اکائیاں ہمارے سامنے آتی کہ جو پروردگار عالم کے اس منصوبے کو ٹھیس پہنچانا چاہتی تو کیا پروردگار عالم ان کو اپنا عہدہ دیتا؟ یعنی اگر آدم علیہ السلام خلیفہ بنائے جا رہے ہیں تو کیا آدم علیہ السلام کی نسل میں جو مرتبہ حابیل کا ہے وہی قابیل کا؟ حابیل مقتول ہے، قابیل قاتل ہے، تو کیا آپ کی نظر میں قاتل اور مقتول برابر ہے؟ ظاہر ہے کہ قاتل اور مقتول برابر تو نہیں. جب ملائکہ نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے پروردگار تو ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا، جو زمین میں فساد کرے گا، تو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ انی عالم و مالا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی کیا مطلب؟ وہ تو پروردگار نے بعد میں معرفت کروائی، پہچنوایا کہ نسل آدم میں کون کون آنے والا ہے، انہی کے اسماء کا تعارف کروا کے پروردگار عالم نے یہ سمجھایا کہ نسل آدم میں کیسے کیسے منتخب روزگار افراد آنے والے ہیں. لہذا یہ یاد رکھنے والی بات ہے برادران عزیز کہ جو نسل آدم میں خون ریزی کرنے والے ہیں، جو نسل آدم میں فساد کرنے والے ہیں، وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو آدم کی اولاد کہا جا سکے، انہیں آدمی کہا جا سکے. یعنی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ آراف پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس دل اور دماغ تو ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، لہم آیون لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، تو خدا کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ مویشیوں کے جیسے ہیں، یہ جانوروں کے جیسے ہیں. صرف اتنا نہیں کہ یہ مویشیوں جیسے ہیں، بل ہم ازل، یہ تو ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ ان مویشیوں کے پاس ترقی کا کوئی امکان یا راستہ نہیں تھا، ان کے پاس ترقی کا امکان تھا تو انہوں نے ترقی کیوں نہ کی؟ تو آپ کے خیال میں کیا فرعون کو دیکھ کر پروردگار عالم نے تاج خلافت آدم علیہ السلام کے سر پر رکھا؟ کیا آپ کے خیال میں نمرود کو دیکھ کر پروردگار عالم نے تاج خلافت آدم علیہ السلام کے سر پر رکھا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یزید اور امیر شام جیسے افراد کو دیکھ کر پروردگار عالم نے تاج خلافت آدم علیہ السلام کے سر پر رکھا ہے؟ جی نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. تو خدا نے وہ کون سے بندے ہیں کہ جن کو اپنے پیش نظر رکھا، انہی کا پروردگار نے تعارف کروایا کہ یاد رکھنا کہ سب تو انسان اس قابل نہیں ہے کہ انہیں انسان کہا جا سکے، تو خلیفۃ اللہ کیسے کہا جا سکتا؟ تو پھر وہ کون؟ جب سب انسان اس قابل نہیں ہے کہ انہیں خلیفہ انسان کہا جا سکے، تو وہ کون ہے کہ جن کو پیش نظر رکھ کر پروردگار عالم نے یہ قبائے خلافت ان کو پہنائی ہے، یہ تاج خلافت ان کے سر پر رکھا ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم کا اعلان ہوتا ہے انصافاً، قرآن مجید کی یہ وہ آیت کہ جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، سورہ آل عمران، ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ اصطفا، کہ یقیناً اللہ نے چن لیا۔ تو چن لیا جن کو ہے، ان کے مقابلے میں ان کو نہیں لایا جا سکتا کہ جو پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب کے معیار کے مطابق قرار نہیں پاتا۔ ان اللہ اصطفا، یقیناً اللہ نے چن لیا، استفا کیا، خدا نے ان کا انتخاب کیا۔ کن کا انتخاب کیا؟ آدمہ، آدم کا انتخاب کیا، ونوحن، نوح کا انتخاب کیا۔ کیا اچھا ہوتا کہ پروردگار اس کے بعد بھی نام لینے پر اکتفا کرتا، خدا کہتا آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، ابراہیم کو چن لیا، لیکن نہیں، خدا نے اپنا انداز تبدیل کر دیا اور پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفا آدم و نوحن، دو نام لیے، مگر دو ناموں کے بعد تیسرا نام نہیں لیا، تیسرا سلسلہ سمجھایا۔ ارشاد ہوتا ہے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، وہ آلہ ابراہیم، صرف ابراہیم کو نہیں چنا، ابراہیم کی آل کو چن لیا، وہ آلہ عمران، اور صرف عمران کو نہیں چنا، آل عمران کو چن لیا، اور علی العالمین، عالمین میں چن لیا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، یہ جو لفظ استفا ہے نا، صرف اس پر تھوڑی دیر کے لیے ذرا توجہ کیجیے۔ استفا کا مطلب صفی، یعنی وہ کہ جو صاف ہوں۔ وہ جو صاف ہیں تو کتنے صاف ہیں؟ کہ عالمین میں پروردگار نے دیکھا جو میلے ہیں ان کو چھوڑ دیا، جو صاف ہیں ان کو چن لیا۔ یہ اتنے صاف ہیں نظر پروردگار میں کہ وہاں پر نہ گناہ کا امکان ہے، نہ وہاں پر ظلم کا امکان ہے، نہ ہزیان کا امکان ہے، نہ نسیان کا امکان ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یعنی میرا اصرار ہے اس بات کے اوپر کہ آپ ذرا سا اس لفظ کے اوپر توجہ کریں کہ یہ جو استفا کی لفظ پروردگار عالم نے استعمال کی ہے، اب اگر اس لفظ کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا، آدم سے سلسلہ شروع ہوا، قابیل کو نہیں چنا، آدم کو چنا، آدم کو جب چن لیا تو نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اس عمران کو چنا، فقط ابراہیم کو نہیں، آل ابراہیم کو۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ جس طرح سے نسل آدم میں پوری قیامت تک کے ظرف زمان میں جتنے نااہل افراد ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے، تو کیا آل ابراہیم میں ایسا نہیں ہوگا؟ آل ابراہیم میں کیا سب کے سب چن لیے گئے؟ نہیں برادران عزیز، جب چننے کا معیار یہ ہے کہ صاف کو چنا جائے گا، میلوں کو چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر اب آگے ہمیں دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم اس صفائی کا معیار کیا بیان کرتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر سورہ بقرہ ہماری رہنمائی کرتی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ امامت دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اے پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت، میری آل میں بھی جائے گا؟ خدا اعلان کر چکا ہے کہ آل ابراہیم کو چن لیا، ابراہیم بھی جانتے ہیں کہ میری آل میں سے منتخب افراد تک جائے گا، مگر ابراہیم کے اس سوال کے ذریعے سے وہ معیار سمجھ میں آ گیا کہ وہ معیار کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر خدا کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ لا ینالو عہد الظالمین، وہاں کہا آل ابراہیم کو چن لیا، یہاں پر کہا کہ تیری نسل میں کسی ظالم تک یہ عہدہ نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ظلم وہ میل ہے کہ اگر کسی کے کردار میں ہو تو خدا کی نگاہ انتخاب نہیں ٹھہرتی۔ ظلم اس میل کا نام کہ اگر کسی کے کردار میں ہو، کسی کے دامن پر ہو، تو پھر پروردگار عالم کی نگاہ استفا، خدا کی نگاہ انتخاب اس پر نہیں ٹھہرا کرتی، اور جہاں پر ظلم نہ ہو تو پھر وہ مجسم عدل ہوگا۔ بہت توجہ کیجئے گا، اگر ظلم نہیں ہے تو عدل ہی عدل ہوگا، مجسم عدل ہوگا، اور جب مجسم عدل ہوگا تو نہ اس کے ہاتھ سے ظلم ہوگا، نہ اس کی آنکھوں سے ظلم ہوگا، نہ اس کے قدموں سے ظلم ہوگا، نہ اس کے کردار میں ظلم ہوگا۔ حد یہ ہے کہ گناہ کا ظلم بھی اس کے کردار میں نہیں ہوگا، اور جب گناہ کا ظلم بھی نہیں ہوگا تو پھر جو ہوگا اسی کو معصوم من اللہ کہا جائے گا، کہ یہ پھر پروردگار کی طرف سے معصوم عن الخطا ہے، یہ خدا کی طرف سے محفوظ عن الخطا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے اگر غور فرمایا ہو کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے حبیب ایمان رکھتے ہیں یہ اس پر بھی کہ جو آپ پر نازل کیا گیا، اس پر بھی کہ جو ماں قبل کے انبیاء پر نازل کیا گیا، کہ سلسلہ ایک ہے۔ شریعتوں کا اختلاف مصلحت پروردگار کی بنیاد پر ہے کہ جو لوگوں کی ضرورت کے مطابق پروردگار عالم نے قرار دیا، لیکن اب اس کے بعد اگر کوئی خدا کا نمائندہ ہے تو اس کا انکار گویا خدا کا انکار ہے، اگر کسی نے آدم کا انکار کر دیا وہ بھی گویا خدا کا انکار کر رہا ہے۔ اور معاملہ پہنچا پیغمبر اکرم تک، تب آپ ذرا دیکھیے کہ جب پیغمبر اکرم کے حوالے سے یہ پالیسی دے دی گئی، ایمان آپ پر بھی ما قبل کے انبیاء پر بھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ رسول وہ ہے کہ جس کے پاس ورثہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کا۔ میں آپ کی بہت توجہ چاہتا ہوں برادران عزیز، کہ یہ مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کے پاس ورثہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کا، اور جب ان کے پاس ورثہ ہے تمام نبیوں کا تو جو ان کا وارث ہوگا وہ صرف مصطفیٰ کی وراثت کو لیے ہوئے آگے نہیں بڑھے گا، وہ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک تمام نبیوں کی میراث لے کر آگے بڑھے گا۔ جو ان کا جانشین ہوگا، جو ان کی مسند پر بیٹھے گا، اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ صرف خلیفۃ رسول اللہ نہیں ہوگا، وہ خلیفۃ اللہ ہوگا۔ یہ جو جملہ میں نے عرض کیا ہے اس پر غور کیجیے گا کہ آدم علیہ السلام جب ان کی خلافت کا اعلان ہو رہا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کس کے خلیفہ بنائے جا رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خدا نے خلیفہ بنایا ہے تو خلیفہ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں آئے اس کو خلیفہ کہتے ہیں، خلف سے خلیفہ ہے، خلیفہ اس کو کہتے ہیں، اسی لیے اولاد کو خلف کہا جاتا ہے، خلف صالح، خلف غیر صالح، خلف صالح یعنی فرما بردار اولاد، خلف غیر صالح یعنی نافرمان اولاد۔ تو خلف وہ کہ جو بعد میں آئے، تو کوئی پہلے ہونا چاہیے کہ جس کے بعد پھر وہ خلیفہ آئے۔ اسی لیے جب کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کا خلیفہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد ان کا خلیفہ۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں، جب ابو البشر ہیں تو آدم علیہ السلام سے پہلے کون زمین پر تھا کہ جن کا حضرت آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کا آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے انی جاعلن فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو ہمارا سوال ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟ ان سے پہلے تو کوئی نہیں تھا۔ یہاں پر حضرت علامہ سید علی نقی نقطن صاحب علی اللہ مقامہ واقعا انہوں نے انتہائی دقیق باریک مسئلے کو انتہائی آسان مثال کے ذریعے سے حل کیا۔ اور وہ کیا؟ دیکھیے برادران عزیز، یاد رکھیے گا کہ اگر کبھی کسی اور کا ذکر کرنا ہو تو اس کے ذکر کے بغیر گفتگو کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اگر متکلم کسی غائب کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہو، تھرڈ پرسن کے بارے میں، تو اس کا ریفرنس دینا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر کسی کا حوالہ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم اپنی بات کر رہا ہے، اسپیکر اپنے آپ کو آٹومیٹیکلی ریفر کرتا ہے اگر کسی تھرڈ پرسن کا ریفرنس اس نے نہیں دیا۔ میں آپ کو مثال دے دوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کل آپ نظر نہیں آئے اور آپ یہ کہیں کہ میں ایئرپورٹ گیا تھا، میں نے کہا کہ کیوں ایئرپورٹ گئے تھے، اور آپ نے جواب دیا کہ بھائی صاحب کو ریسیو کرنے گیا تھا، تو کیا مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کس کے بھائی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، آپ نے کہا بھائی صاحب کو ریسیو کرنے گیا تھا، تو کیا مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کس کے بھائی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ اگر کسی اور کے بھائی صاحب ہوتے تو آپ بیان کرتے، بیان نہ کرنا خود دلیل ہے کہ آپ اپنے بھائی صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ابھی ایام اعضا کا جب آغاز ہوا، اشرہ اولی، کیسی بارش ہوئی؟ بارش ہوئی تو سب کچھ معطل ہو گیا سوائے ذکر حسین کے، ذکر حسین کے سوا سب کچھ معطل ہو گیا، مگر ذکر حسین ہوتا رہا۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر کچھ لوگ نہ پہنچ پائیں، لیکن بہرحال ون وے اور دا ادر ذکر حسین اشرہ اولی میں بھی ہوا اور اربعین کے دن بھی ہوگا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی اگر مجھے اشرہ اولی میں نہیں پہنچ پایا، ذکر تو ہو رہا وہ نہیں پہنچ پائے، تو اگلے دن اگر میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کل نظر نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب میں کیا کرتا، بارش اتنی ہوئی گھر میں پانی بھر گیا تھا، تو کیا مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کے گھر کی بات کر رہے ہیں؟ اگر کسی اور کا گھر ہوتا تو وہ بیان کرتے، کسی اور کا ذکر نہ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا برادران عزیز؟ جب ایسا ہے تو واپس سے ذرا جملہ سنیے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اگر کسی اور کا خلیفہ بنا رہے ہوتے تو پروردگار بیان کرتا، بیان نہ کرنا دلیل ہے کہ کسی اور کا نہیں، خود خدا کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، خدا کا خلیفہ یعنی کیا؟ دیکھیں کیا لفظ کیا ہے جو پروردگار عالم نے استعمال کیا، کہ اس قال رب کو، کہا تیرے رب نے کہا، رب کا مطلب ہے پالنے والا، پالنے والا کیا پالے گا، جب جسم دیا ہے تو جسم کو پالے گا، جب روح اور عقل دی ہے تو روح اور عقل کی پرورش کرے گا، جسم کو پالنے کے لیے غلے کی ضرورت ہے تو زمین سے غلہ اگائے گا، جسم کو پالنے کے لیے اگر پانی کی ضرورت ہے تو بہتے ہوئے دریا ہمیں نظر آئیں گے، اور اگر روح اور عقل کو پالنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے تو پروردگار نبی اور امام کا انتظام کرے گا۔ یعنی یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یا تو خدا خود آئے اور ہدایت کرے، یہ اس کی مشیت کے خلاف ہے کہ وہ صحن عالم میں بے نقاب ہو کر آ جائے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، اگر وہ آ جائے اس انداز سے تو یاد رکھیے گا کہ انسان کے لیے وہ قابل مشاہدہ ہوگا، جو قابل مشاہدہ ہوگا وہ ایک سمت میں ہوگا، ایک ڈائریکشن میں ہوگا، اور جو سمت میں مقید ہو جائے تو مقید ہو کر وہ محدود ہو جائے گا، جو محدود ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر وہ کسی سمت کے اندر مقید اور محدود ہو جائے تو پھر وہ خدا نہیں رہتا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ میرے سامنے ہیں، میرے پیچھے نہیں ہیں، جو میرے پیچھے ہیں وہ میرے سامنے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر خدا کو جسمانیت کے معیار پر لے آئیں تو خدا محدود ہو گیا، یہ پروردگار کی شان کے خلاف ہے۔ ارے ان نظروں میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ دوپہر کے وقت سورج کی روشنی کو برداشت کر سکے، تو خدا کے نور کو کیسے برداشت کر سکے، کہاں اس بات کا امکان ہے۔ تو پھر وہاں پر خلافت کا مطلب کیا ہے کہ رب، ربوبیت پالنے والا، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ انتظام ہدایت کرے، اور جب انتظام ہدایت کرے گا تو اس کی شان یہ ہوگی کہ دنیا میں باقی انسانوں کو بعد میں بھیجے گا، معلم انسانیت کو پہلے بھیجے گا۔ اس لیے جو پہلا فرد اس دنیا کے اندر آ رہا ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، آدم علیہ السلام وہ خلیفہ خدا ہیں۔ اچھا آپ ذرا دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدم علیہ السلام خلیفہ خدا، تو جتنے نبی ہیں وہ سب کے سب خلیفہ خدا، جو رسول ہیں وہ رسول ہوتے ہوئے خلیفہ خدا، جو امام ہے وہ امام ہوتے ہوئے خلیفہ خدا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ آ گیا، یقین جانیے کہ بہت بڑی مشکل ہوئی۔ کیا مشکل ہوئی کہ اب میں بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کہ جب پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی، حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر اس کے بعد جو مرکز پیغمبر اکرم نے بنایا تھا اور بتایا تھا وہاں سے معاملات کو ہٹا دیا گیا، تو اب اس کے بعد جو صاحب مسند پر آئے ان کو کیا کہا گیا، ان کو کہا گیا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کا خلیفہ۔ یہ ہمت نہیں تھی کہ اللہ کا خلیفہ کہا جا سکے، بہت توجہ کیجئے گا کہ یہ ہمت نہیں تھی کہ اللہ کا خلیفہ کہا جا سکے، تو کیا کہا گیا کہ اللہ کے رسول کا خلیفہ۔ اچھا انتقال ہو گیا دو سال میں، کوئی اور آ گئے، جب وہ آئے تو اب ان کو کیا کہا جائے، اللہ کے رسول کا خلیفہ، وہ تو پہلے تھے تو اب یہ کیا ہے؟ کہ آپ کہا گیا اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ، خلیفۃ رسول اللہ نہیں کہا گیا، کہا گیا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ۔ استیعاب حالات صحابہ پر لکھی گئی کتاب، انٹرنیٹ پر بھی ڈالیں گے تو آ جائے گا، عربی میں تو یقیناً آ جائے گا، ممکن ہے اردو انگریزی میں بھی کہیں آ جائے، یعنی یہ جو کہہ رہا ہوں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل متفق علیہ ہے کہ ہوا یہ کہ جب دوسری خلافت آئی تو پھر بحث شروع ہوئی کہ ان کو کیا کہا جائے، کہ خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ، یہ کہا جائے۔ انہوں نے ایک میٹنگ کال کی، اور اس میٹنگ کے اندر ون پوائنٹ ایجنڈا، صرف ایک ایجنڈا، اور وہ کیا کہ اس کو سالو تو کرو کہ یہ معاملہ کس طریقے سے آگے حل ہوگا، ابھی دوسرے خلیفہ ہیں تو خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ، پھر تیسرے آئیں گے تو وہ کیا کہلائیں گے، خلیفۃ 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 رسول اللہ، تو خلیفہ کی تسبیح کرنے میں ہی سارا وقت نکل جائے گا، تو کہا کیا جائے کس طریقے سے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یوں کہا کرتے تھے کہ خدا اس مشکل کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جس کو حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو، اور اس موقع پر علی کو نہیں بلایا، وہ کس منہ سے بلاتے، جیسے کہ جانتے ہیں کہ علی کو تو بنیاد ہی سے اختلاف ہے، تو یہاں پر مولا کو نہیں بلایا گیا، آپس ہی کے اندر مسئلے کو ڈسکس کیا گیا۔ مغیرہ ابن شعبہ نام ہے،
اور بڑا مسٹیریس کیریکٹر ہے. وہاں پر جب یہ ایجنڈے میں رکھا گیا کہ یہ تو تتابع اضافات, یہ ایک اصطلاح ہے کہ مضاف الیہ پھر وہ مضاف بن جائے, پھر مضاف الیہ پھر وہ مضاف بن جائے, پھر مضاف الیہ, تو یہ تو اسی طریقے سے چلتا رہے گا, خلیفہ 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 خلیفہ, تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو مغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس مسئلے کو ختم کریں. کہ کیسے ختم کریں؟ وہی تو پوچھنا ہے. کہ ختم اس طرح سے کریں کہ یہ لفظ خلیفہ کا استعمال ہی ختم کر دیں. تو پھر کیا کہیں؟ کہ نحن المومنون, نحن المومنون و انت امیرنا, کہ ہم سارے کے سارے مومنین, آپ ہمارے امیر, تو آپ ہو گئے امیر المومنین. تو ایک لقب ملا وہ بھی چوری کا, تو پہلے ہی غدیر کے اندر مولا کو دیا جا چکا تھا, مگر اس کو پھر اس زمانے سے استعمال کرنا شروع کیا گیا. پھر بنو امیہ والے, بنو عباس والے, سب کہ اسی کو استعمال کریں, امیر المومنین, امیر المومنین, امیر المومنین. میں جو گزارش کر رہا تھا کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ مشکل کہاں پر آئی. یہ مشکل آئی ہے وہاں پر. مگر اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ پھر آپ لوگوں کے نزدیک اس کا حل کیا ہے, تو ہمارا جواب بڑا سادہ ہے. ہمارے جواب میں جو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے وہ خود خدا کا خلیفہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ آدم خلیفۃ اللہ, نوح خلیفۃ اللہ, ابراہیم خلیفۃ اللہ, موسیٰ خلیفۃ اللہ, عیسیٰ خلیفۃ اللہ, مصطفیٰ خلیفۃ اللہ, علی مرتضیٰ خلیفۃ اللہ, حسن مشتبہ خلیفۃ اللہ, حسین شہید کربلا خلیفۃ اللہ, یہاں تک کہ جو زمانے کا امام ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان, السلام علیکہ یا شریک القرآن, السلام علیکہ یا امام الانس والجان, السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. کسی کی ہمت ہے کہ اپنے امام کو رحمان کا خلیفہ کہہ سکے سوائے آل محمد کے ماننے والوں کے؟
نعرہ حیدری.
یعنی اگر آپ اس نسبت سے دیکھیں برادران عزیز, کہ واقعا کہ ایک نسبت پیغمبر اکرم کی وراثت کی اور ایک ہے خدا کی طرف سے جانشین, کہ جو کار خدائی ہے اس کو نیابت مصطفیٰ میں اس شان سے انجام دینا کہ جو ان کا خلیفہ ہے وہ خدا کا خلیفہ ہو, تو مذاق ہے؟ قطعاً 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 مذاق نہیں ہے. وہ ہے اللہ کی طرف سے خلافت, اور اگر آپ مصطفیٰ کی نسبت سے خلافت دیکھیں تو واقعاً پھر ایک عجیب حسین انداز ہمارے سامنے آ گیا. اور وہ کیا کہ جب مولا کے پاس چوتھی خلافت کے موقع پر آئے ہیں تو کیا عجیب ہمیں منظر نظر آتا ہے. مولا نے اس کی منظر کشی کی ہے نہج البلاغہ کے اندر, کہ لوگوں کا ہجوم تھا, اتنے افراد تھے کہ لگ رہا تھا کہ میری ابا ردا وہ پھٹی جا رہی, اتنا لوگوں کا ہجوم تھا, اور وہ سب کہہ رہے تھے کہ علی بیعت قبول کیجئے, علی بیعت قبول کیجئے, علی بیعت قبول کیجئے. میں نے اس موقع پر کہا کہ اگر بیعت کرنی ہے, بہت توجہ کیجئے گا, کہ اگر بیعت کرنی ہے تو آؤ مسجد نبوی میں, چھپ کر بیعت نہیں ہوگی. مجھے نہیں معلوم ہے کہ مولا کائنات نے کس کس پر طنز کیا ہے اس جملے کے ذریعے سے, کہ کسی جگہ کونے خدرے میں چھپ کر بیعت نہیں ہوگی. اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ, میں ممبر پر جاؤں گا, وہاں پر میرے ہاتھ پر بیعت کرنا. اور امیر المومنین آئے مسجد نبوی میں اور ممبر پر اس جگہ جا کر بیٹھے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم تشریف فرما ہوتے تھے. جانشین کا مطلب کیا ہے؟ جگہ پر بیٹھنے والا. تو مولا وہیں پر جا کر بیٹھے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم کبھی تشریف فرما ہوا کرتے تھے, وہاں پر جا کر بیٹھے. اور جب بیٹھ گئے تو پھر اس کے بعد خطبہ دیا. اس کو ذہن میں رکھیے گا, اسی جگہ پر بیٹھے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے. اور مولا نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا, اور خطبہ دیا اس شان سے کہ الحمدللہ الذی رجع الحق علی مقامہ, شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے حق کو اس کے مقام پر واپس پلٹا دیا, شکر ہے اس خدا کا, حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے حق کو اس کے مقام پر پھر سے پلٹا دیا. جب مولا اپنا خطبہ دے رہے تھے تو امیر المومنین نے دیکھا کہ لوگوں میں کچھ چہمگوئیاں, سرگوشیاں, کانا پھوسی ہو رہی ہے, وسپرنگ, ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہہ. اور مولا کائنات نے سوال کیا, نجوا عربی زبان کے اندر کہتے ہیں سرگوشی کو, کہ یہ نجوا کس بات پر ہو رہا ہے, یہ سرگوشی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ تو کسی نے ہمت کر کے یہ جواب دیا کہ یا علی, آپ سے پہلے جو افراد تھے وہ ایک اسٹیپ نیچے بیٹھا کرتے تھے, وہاں نہیں بیٹھتے تھے, کہ جہاں پر پیغمبر اکرم تشریف فرما ہوا کرتے تھے. یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ اتنی ہمت نہیں تھی. جانشین کہلانا اور ہے, جانشین ہونا اور ہے. تو مولا کے سامنے یہ کمپلین آئی, کہہ لی آپ کی یہ ادا, یہ آپ کا انداز ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. آپ سے جو پہلے افراد تھے وہ ایک اسٹیپ نیچے, کوئی دو اسٹیپ نیچے, کوئی تین اسٹیپ نیچے حفظ مراتب کے مطابق خیال رکھتے ہوئے بیٹھا کرتے تھے. وہاں نہیں بیٹھتے تھے کہ جہاں پیغمبر اکرم تشریف فرما ہوتے تھے, آپ تو وہیں جا کر بیٹھ گئے. تو مولا نے جلال کے عالم میں کہا, کہہ رہے یہ ممبر کی لکڑیاں کیا ہیں, یہ ممبر کی لکڑیاں کیا ہیں, میں نے تو وہاں قدم رکھا ہے کہ جہاں پر مہر نبوت موجود تھی. آپ نے غور فرمایا, یہ فتح مکہ کا موقع کہ جب مولا کائنات وہاں تشریف فرما ہوئے, وہاں پر کھڑے ہوئے, جب پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا اور جو بلندی پر بت نصب تھے, تو مولا سے کہا کہ علی تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. علی کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور مولا کائنات نے بت شکنی کے فریضے کو انجام دیا. تو برادران عزیز, واقعہ پہلو میں بیٹھنا اور ہے, کاندھوں پر کھڑا ہونا اور ہے, پیغمبر اکرم کے لیے سواری بننا اور ہے, پیغمبر اکرم کا کسی کے لیے سواری بننا اور ہے. یاد رکھیے گا, یہ علی ہیں جو مہر نبوت پر قدم رکھتے ہیں, وہ حسین ہے کہ جو حالت سجدہ میں پیغمبر اکرم کی پشت پر سوار ہوتے ہیں. یہی دیکھیے برادران عزیز, جو جملہ میں کہنا چاہ رہا تھا اور میں ہمت کر کے وہ جملہ کہہ ہی دوں, کہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور پھر پیغمبر اکرم سے لے کر امام زمانہ تک ایک سلسلہ مسلسل تسلسل کے ساتھ, کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, جو آپ سے پہلے والوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. آپ کے بعد کیا ہوگا, انا آتینک الکوثر, اے حبیب آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کو زہرا کی صورت میں کوثر دے چکے ہیں. وہ نسل اس دنیا میں آنے والی ہے کہ جو خلیفۃ اللہ کا مصداق ہوگی, وہ نسل اس دنیا میں آنے والی ہے کہ جو آپ کی میراث اور آپ سے پہلے والے انبیاء کی میراث کو لے کر آگے بڑھے گی, اور اس میراث کو لے کر وہ اس شان سے آگے بڑھے گی کہ پھر قیامت تک اس کو زیارت میں مخاطب کیا جائے گا, اے آدم کے وارث تجھ پر سلام, اے نوح کے وارث تجھ پر سلام, اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام. ورنہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ یہ سلام صرف وراثت مصطفیٰ کے ریفرنس سے کیوں نہیں ہے, اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیوں آ گیا, اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آ گیا, اس میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آ گیا؟ یہ وہ ہے کہ جس کے کاندھے پر بہت بھاری ذمہ داری ہے. اگر یہ یزید کی بیعت قبول کر لے تو یہ صرف حسین نے بیعت نہیں کی, حسین کی بیعت گویا حسن مشتبہ کی بیعت ہے, حسن مشتبہ کی بیعت گویا علی مرتضیٰ کی بیعت ہے, علی مرتضیٰ کی بیعت گویا مصطفیٰ کی بیعت ہے, اور مصطفیٰ کی بیعت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کی بیعت ہے. اور اگر حسین مظلوم بیعت کر لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروردگار کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ خدا نے کس کو اپنا نائب بنایا, خدا نے کس کو اپنا خلیفہ بنایا, ایسے کو خلیفہ بنا دیا کہ جس نے پروردگار کے معیار کے خلاف کسی ظالم, کسی فاسق, کسی فاجر, کسی نااہل, اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. ذرا آپ اندازہ کیجئے برادران عزیز کہ حسین کے کاندھوں پر کتنی بھاری ذمہ داری ہے, کہ اگر حسین انکار نہ کریں تو جان بچائیں, لیکن اگر جان بچتی ہے تو امامت ختم ہوتی ہے, امامت ختم ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام تک تمام نبیوں کی نبوت ختم ہوتی ہے, اور صرف نبوتیں ختم نہیں ہوتی ہیں, آگے آنے والے جو امام ہیں ان کی امامتیں کہاں باقی رہیں گی. یعنی اس جملے پر بہت غور کیجئے گا کہ اگر حسین انکار نہ کرے تو گویا یزید کو انہوں نے امام مان لیا, یزید کو اگر امام مان لیا تب بھی حسین کے ماننے سے یزید امام نہیں بنے گا, اس لیے کہ خدا نے نہیں بنایا, لیکن اگر حسین مان لے تو حسین کی امامت کہاں بچتی, اور جب حسین کی امامت ختم تو بعد میں آنے والے کسی امام کی امامت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے, وہ تسلسل ختم ہو گیا, کوثر کی تفسیر باطل ہو گئی. کہ جو پروردگار نے کہا تھا کہ ان نشانے آقا ہو لگتا, یہاں پر تو گویا دشمن کو امامت سپرد کر دی گئی, حسین انکار کر کے کوثر کی لاج رکھ رہے ہیں, سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن رہے ہیں اپنی امامت کے تحفظ کے ساتھ, آگے آنے والے ائمہ کی امامت اور خلافت کو بچا رہے ہیں, ماضی میں جو امام گزر چکے ہیں ان اماموں کی امامت کا تحفظ ہے حسین کا انکار. آدم علیہ السلام تک تمام نبیوں کی نبوتوں کو بچایا ہے حسین نے اس انکار کے ذریعے سے. اسی لیے زیارت کے اندر کہا گیا ہے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام. اور یاد رکھیے گا صرف نبوتوں کو نہیں بچایا ہے، اگر حسین انکار نہ کریں تو خدا کی توحید کہاں بچتی ہے معاذ اللہ. اس لیے کہ اگر حسین انکار نہ کرے تو گویا پروردگار کا انتخاب غلط ثابت ہوتا ہے. ان اللہ اصطفا، وہ جو اعلان تھا پروردگار کا کہ چن لیا، تو کیسوں کو چن لیا؟ جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، ایک ظالم کی امامت کو قبول کر لیا. خدا کا بھرم یہ تھا، خدا کا اعتماد یہ تھا کہ میں جس کو بنا رہا ہوں وہاں پر ظلم نہیں ہے، اور وہ کسی ظالم کے ہاتھ پر بیعت کر کے آ جائے. اتنا بڑا ظلم، تو یہ ظلم خود اپنے وجود پر نہیں ہے، یہ خود خدا کے اوپر ظلم ہے. اور پروردگار عالم گویا اپنا اسٹیٹمنٹ، اس کی کوئی سینکٹیٹی باقی نہیں رہتی، اس کا کوئی تقدس باقی نہیں رہتا، اس کا کوئی احترام باقی نہیں رہتا. اس لیے میں ہمت کر کے کہتا ہوں کہ برادران عزیز، حسین نے انکار کر کے نہ فقط نبیوں کی نبوتوں کا تحفظ کیا ہے بلکہ خدا کی توحید کا تحفظ کیا ہے. اور اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے یہ کیوں کہا کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، کہ حسین وہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو بچا دیا. اور ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا پس بنا لا الہ گردید است، کہ اس نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو بچا دیا، وہ خود بنیاد لا الہ الا اللہ بن گیا. اب برادران عزیز، اس کے بعد ظاہر ہے کہ قربانیوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اگر انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو فصل لربکا کے ساتھ ونہر ہے کہ نماز بھی ہوگی، جہاں کل بات رکی تھی کہ نماز بھی ہوگی اور نماز کے ساتھ قربانی بھی اسی شان سے دی جائے گی. میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی کہ آپ دیکھ ڈالیں کہ صرف جانوروں کی قربانی نہیں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قربانی حسین نے دی. شب عاشور عبادت میں بسر کی، فصل لے ربکا کہ نماز کو قائم کر، اور پھر عاشور کا دن ونہر، ایک کے بعد ایک قربانیاں ہیں کہ جو حسین مظلوم نے دی ہیں، وہ ساری قربانیاں کہ جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا. مگر آج آئیے اور زندان شام چلیے، آج تو وہ قربانی ہے کہ جو کبھی زینب سے تعلق رکھتی، جو قربانی سید سجاد سے تعلق رکھتی، وہ قربانیاں ہیں جو فروہ اور لیلہ اور رباب سے تعلق رکھتی، وہ قربانی ہے جو سکینہ سے تعلق رکھتی. آپ دیکھ ڈالیے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے ان بیویوں کا. کہیں آپ کو یہ جملہ نظر آتا ہے کہ کاش ہمارے، میں جناب زینب کی بات نہیں کرتا، میں سید سجاد کی بات نہیں کرتا، وہ تو امام معصوم ہے. چلیے جناب زینب، وہ عالمہ غیر معلمہ، وہ عقیلہ بنی ہاشم، وہ علی اور زہرہ کا خون اس کے رگوں میں ہے، میں اس کی بات بھی نہیں کرتا. مگر مجھے بتائیے کہ جناب لیلہ نے، رباب نے، ان بیویوں نے، ام فروہ نے کہیں یہ جملہ کہا ہو کہ کاش ہمارے والی نے بیعت کر لی ہوتی ہے تو ہمیں ان زحمتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا. رسیوں میں جکڑا گیا، تازیانے مارے گئے، تماچے لگائے گئے، پانی بند ہوا، بھوکا رہنا پڑا، سارے مصائب کو برداشت کیا، لیکن کہیں پر بھی آپ کو پچھتاوا نظر نہیں آئے گا. فخر ہے اپنے والی اور وارث کے اوپر، فخر ہے اپنے امام وقت کے اوپر، فخر ہے حسین ابن علی کی قربانی کے اوپر. آپ کو یزید کا بیٹا ریگریٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، حسین کے بیٹے کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے. حسین کے بیٹے نے مظالم پر آنسو بہائے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ کاش میرے بابا نے بیعت کر لی ہوتی تو میرے ہتھکڑیاں نہ پہننی پڑتی، میرے پیروں میں بیڑیاں نہ ڈالی جاتی. کہیں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا. پورے افتخار کے ساتھ، پوری طرح سے حسین مظلوم کے اوپر فخر کیا ہے سید سجاد. یہاں تک کہ شام کے لوگوں میں وہ اویئرنیس پیدا ہوئی کہ انہوں نے تلواروں کے ساتھ یزید کے محل کا گھیراؤ کر لیا. اور یہ جملہ کئی مرتبہ شام کے اندر ہمیں سنائی دیتا ہے کہ اے یزید، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تو نے مصطفیٰ کی اولاد کو قید کیا ہوا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ترک اور دیلم کے قیدی ہیں، ہمیں کیا پتا کہ نواسی رسول کو تو نے قیدی بنایا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا کہ اولاد مصطفیٰ کو تو نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا. بہت سے لوگ، میں نہیں کہتا کہ سب، لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اعلان بغاوت کر دیا اور یزید مجبور ہو گیا کہ پیغام رہائی بھجوائے. اور آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جب پیغام رہائی آیا ہے اس وقت تک آل محمد کا یہ قافلہ کتنا کمزور ہو چکا ہے. فخر کے ساتھ اپنے وارث کی قربانی پر، مگر جسمانی اعتبار سے کتنا کمزور ہو چکا ہے. کیفیت یہ ہے کہ جناب زینب بیٹھ کر نماز شب پڑھتی ہیں زندان شام. جب سید سجاد نے سوال کیا کہ پھوپھی اماں آپ اور بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے تو شام غریبہ میں بھی نماز شب کھڑے ہو کر پڑھی، تو جناب زینب کہتی ہیں بیٹا جانے دو. کہا کہ نہیں پھوپھی اماں بتائیے. اب جناب زینب کہتی ہیں بیٹا جو یزید کے دربار سے غذا آتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی پوری نہیں ہوتی. اجرکم اللہ، میں اپنے حصے کی غذا اور پانی بھی بچوں کو دے دیتی ہوں کہ میری سکینہ کچھ اور کھا لے، میرا باقر کچھ اور کھا لے. اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ زینب کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، تو واجب نماز تو پھر بھی کھڑے ہو کر پڑھ لیتی ہوں، مگر مستحب نماز نماز شب میں بیٹھ کر پڑھتی ہوں. جو اتنی بھوک اور پیاس کو برداشت کیے ہوئے ہو، اگر پیغام رہائی ملے تو کیا پہلی چیز ہونی چاہیے کہ جو جناب زینب مانگے؟ سید سجاد کو بلایا گیا اور پیغام رہائی دیا گیا، سید سجاد نے کیا کہا؟ سید سجاد نے کہا جب تک میری پھوپھی زینب نہ کہہ دیں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. کربلا کے بعد میں نے کوئی فیصلہ اپنی پھوپھی کے مشورے کے بغیر نہیں کیا، پہلے میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا. اور جناب زینب سے پوچھا پھوپھی اماں کیا فیصلہ ہے آپ کا، پیغام رہائی ہے؟ اور جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد، کیا کہنا چاہیے جناب زینب؟ پہلا جملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ کچھ طعام کا انتظام تو کیا جائے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہم خود پانی اور بھوک کو پانی اور غذا کو ترسے ہوئے ہیں. لیکن نہیں، بھوک کے باوجود پیاس کے باوجود جناب زینب نے کہا اے بیٹا اب تک تو ہم اپنے عزیزوں کو جی بھر کے رو نہ سکے، ہم اپنے پیاروں کا جی بھر کے ماتم نہ کر سکے. اور شہزادی زینب کے دل میں اور ذہن میں یہ خیال ہوگا نا، کہہ رہے اسی حسرت میں تو میری سکینہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، جب وہ بابا کا ماتم کرنا چاہتی تھی کبھی تماچے لگتے تھے کبھی تازیانے لگتے تھے. تو بیٹا شرطیں رکھ دو، پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک مکان کا انتظام کیا جائے کہ جہاں پر ہم اپنے پیاروں کا ماتم کریں. ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہمارے تبرکات لوٹے گئے ہیں ان تبرکات کو واپس فراہم کیا جائے. مکان کا انتظام کیا گیا، جناب زینب بیویوں کے ساتھ اس مکان میں گئیں، وہاں پر شام کی عورتیں بھی تعزیت کے لیے اور عزاداری کے لیے آ گئیں، اور وہیں پر اب انتظار ہے کہ کب وہ تبرکات جو لوٹے گئے تھے آئیں گے. تبرکات آئے، ساری چیزیں ہٹا کر جناب زینب نے سب سے پہلے عباس کا علم اٹھایا اور کہا اے بیٹا سید سجاد، ذرا اس مکان کی چھت پر میرے عباس کا علم تو نصب کرنا. زینب عباس کے علم کے سائے میں حسین کا ماتم کرنا چاہتی. سید سجاد نے کہا جی پھوپھی اماں، عباس کا علم نصب کیا گیا، حسین کی فتح کا اعلان ہوا، اور اب جناب زینب نے ڈھونڈ کر ایک خون بھرا کرتا اٹھایا، تیروں سے چھلنی کرتا اپنی آنکھوں سے لگایا. اور سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ اس کرتے کو پہچانتی ہیں؟ کہا بیٹا میں نہ پہچانوں گی، ماں فاطمہ زہرا اس کرتے کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. اے زینب میں نہ ہوں گی جب رخصت آخر کے موقع پر بھائی آئے اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا حسین کو پہنا دینا. اے بیٹا یہ تو ماں کی یادگار ہے، میں اسے مدینے لے کر جاؤں. اور ایسے میں جب کٹے ہوئے سر آنا شروع ہوئے، ہر بیوی نے اپنے وارث کا سر اپنی آغوش میں لے لیا. فروا کی آغوش میں قاسم کا سر ہے، لیلا کی آغوش میں علی اکبر کا سر ہے، کلثوم کی آغوش میں عباس کا سر ہے، اور ایسے میں حسین کا سر جناب زینب کی آغوش میں ہے. شام کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ دو ننے ننے سر ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ماتم نہیں کر رہا. وہ کہتی ہے بیویوں کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ جناب زینب کو جلال آیا، اے شام کی عورتوں یہ میرے لخت جگر، یہ میرے لال اونو محمد ہیں، کہا بی بی پھر ان کا ماتم کیوں نہیں کرتی؟ تو جناب زینب کہتی ہیں ارے ان بچوں کو میں نے حسین پر صدقہ کر دیا، پہلے اپنے ماں جائے کا جی بھر کے ماتم کر لوں پھر صدقہ ہونے والے بچوں کا ماتم.